سنگ نے فاصلہ رکھا اور ایک اور موقع پہ کوئی یتیم بچے کی تربیت پر اصلاح کر دے گا تو آپ نے دونوں لوگوں کو ملایا کہا قیامت کے روز ہم اس طرح ہوں گے. اب آپ اس گئے گزرے دور میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک دفعہ دیکھ لیں, خواہ میں ہی دیکھ لیں, خواہش ہے نا. اور صحابہ جو رضی اللہ تعالیٰ نے تھے کتنی خواہش رکھتے ہوں گے کہ قیامت کے روز ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوں. اور اس کے اندر ایک اور بھی کلمہ ایک ہے عام یقین لا مقربہ, جو قرابت بھی رکھتی ہو. صحابہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایک بچی کے پروش کا مسئلہ آ گیا کہ کون پروش کرے گا. ایک عزیز کہنے لگا کہ اس کی پروش کا حق میرا ہے, میں کروں گا. دوسرا کہنے لگا اس کا حق میرا ہے, میں کروں گا. جیسے ہمیں لگی رشتے میں یہ میرے قریب ہے, دوسرا کہنے لگا رشتے میں یہ میرے قریب ہے. فیصلہ کون کرے کہ کس کے زیادہ قریب, دونوں کا رشتہ ایک جیسا تھا تو پروش تو ایک نہیں کرنی تھی. کیا کیا جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے آقا جو فرما دے ہمیں وہ منظور. پھر آقا کے پاس چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا معاملہ سنا, دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہی تھا, دونوں کا استحقاق ایک جیسا ہی تھا. دونوں کا استحقاق ایک جیسا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کر لو کہ تم کرا ڈال لو جس کے نام پہ نکلے اس بزتوں بچی کی پرورش وہ کر لو. کرا جب ڈالا گیا تو ایک صاحب کے نام پہ قرآن نکل آیا. اس نے قرآن نکلا تو خوشی کے ساتھ اس بچی کا ہاتھ اٹھایا تو اسے گھر کی طرف لے کر جاتے ہوتا کہ لوگوں میں اپنی جنت گھر لے کر جا رہا ہوں. میری جنت ہے قیامت کے روز محمد رسول اللہ کے ساتھ میں ایسے رہوں گا. بڑے یتیم نے یتیموں کا سمجھنے نے یتیموں کے ساتھ محبت کرنے کا اندر سے ایک انگیزہ پیدا کر دیا. ایک طرف تو یہ کشمکش کہ میں اپنی جنت کو کیسے جانے دوں, اور دوسری طرف یہ کشمکش کہ اگر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا تو کہیں جنم کا ایندھن نہ بچ جاؤں. اس حوالے سے اس آیا کرما کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ یہاں پہ پھر اللہ نے کیا احکام دیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. ولا تنكحوا المشركات, وہ تو ہماری ہی زبان کا کلمہ, لا بھی ہماری زبان کا کلمہ, لا جواب لا تداد لا زوال جسما گیا تو ہم کلمہ لا استعمال کرتے ہیں. وقف من اور اللہ نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر منع کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تنکہو. کلمے کے آخر پہ جو واؤ الف ہے یہ تو ہم نے پڑھا جمع کی علامت ہے. کہیں پر بھی واؤ الف واؤ نون یا یان آ جائے تو سمجھ لیجیے یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا. کلمے کے شروع میں تا لگی ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے. تم باقی کلمہ رہے گا نہ کہا. نکاح کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لا تنکحوا تم سب نکاح نہ کرو المشرکات اصل مشرکات سے. شرک کرنے والیوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو حتیٰ یہاں تک کہ یہ امن ہوا. حتیٰ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. آمنا یومنو آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا اور یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. اور یومنو کے آخر پہ نون ایک اور داخل کر دیا گیا جسے نون مسوا کہتے ہیں. یہ نون مسوا کو داخل کیا گیا اس سے مراد ہوگی وہ سب عورتیں ہن یومنو وہ سب عورتیں جب تک کہ وہ مومن ہو جائیں. جب تک وہ مومن نہیں ہوتی اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو ساری کی ساری مشرکات سے مشرکوں کے ہر سن سے. ولا امت المؤمنات وہ کا کلمہ ہماری زبان کا یہاں پر نام اور اماتن یہ اس طرح لکھا ہوا ہے. اما کہتے ہیں ہندی کو اور لام جو شروع میں لگا ہے ہم نے پڑھا تھا. لام کلمے کے آغاز میں جو آتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو لام تعلیم ہے یا وہ لام لازم ہے. لام تعلیم ہے تو اس کے معنی کے لیے اور لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً اور تاکید کے ہوتے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سیاق و سباق فیصلہ کرے گا کہ یہاں پر اس کے معنی کے لیے کرنے ہیں یا یقیناً کرنے ہیں. اور اگر غلط کام سے ترجمہ ہو جائے تو اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا, یہ پڑتال ہو جائے گی. آمتن تقیب کے ساتھ کہی جا رہا ہے کہ آمتن لوڈی مومن تو جو مومن. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اگر دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں پہلے کے اوپر بھی الف لام لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی لگا ہو, یا پہلے کے ساتھ بھی نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی نہ لگا ہو اور آخر پہ اعراب دونوں کے ایک جیسے ہوں. جس طرح آنا تم مومنا تم اگر زبریں لگی ہوئی تو دونوں پہ زبریں آ جائیں, دونوں پہ زیرے آ جائیں یا دونوں پہ پیشے آ جائیں تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. مومنا وہ لونڈی جو ہے اس کی صفت یہ ہو کہ وہ مومنا ہو. خیر خیر کا کلمہ بھی اردو سمجھی بلوچی پختون سارے استعمال کیا جاتا ہے. خیر من من بھی ہماری زبان کا کلمہ, مشرکاتن مشرکات کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. خیر بہتر ہے من مشرکاتن کسی بھی مشرک سے, کسی بھی مشرک عورت سے وہ لونڈی جو مومنا ہے وہ بہتر ہے. جبت کن لو کے نمبر اور لو 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے. جس طرح ان کے معنی اگر ہوتے ہیں اس طرح لو کے معنی بھی اگر ہی ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ رکھا. جبت کن تمہیں جم میں ڈال دے. آجبت وہ مونس آجابا اس نے تجم میں ڈالا اور آجابت وہ مونس ڈالے اور کن تم سب کو اس کا حسن اس کا جمال اس کا حسب نسب اس کا مال و دولت اس کا مرتبہ اور مقام تحت تمہیں تجم میں ڈال دے. اتنی زبردست ہو نفسی مشرکہ سے بہتر ہے وہ لونڈی جو مومنہ ہے. ولا تنکحوا ولا اور نہ ہی تنکحوا اور تم نہ ہی نکاح کرو المشرکین مشرکین سے حتی یہاں تک کہ یومنو کہ وہ سارے لوگ پہلے مومن ہو جائیں. مشرک کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو جاتا. والا عبد المؤمن وہ ہماری زبان کا کلمہ نام یقین کے لیے آ گیا, عبد بھی ہم استعمال کرتے غلام بندہ غلام مومن کوئی جو مومن ہو عبد المؤمن عبد کے اوپر بھی دو پیشے آ گئی ہیں اور مومن کے اوپر بھی دو پیشے آ گئے. دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہو گیا. وہ غلام جو مومن ہے خیر وہ بہتر ہے من مشرکن کسی بھی مشرک سے. ولو اعجبکم چاہے وہ تمہیں توجہ میں ڈال دے وہ مشرک چاہے اس کا حسن جمال بہت زیادہ ہو حسب نسب بہت بلند ہو مرتبہ مقام بہت اعلیٰ ہو بڑے اونچے شرف کا حامل ہو تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگے وہ بہتر نہیں ہے وہ غلام اس سے بہتر. وہ سب لوگ اس سے مراد وہ سارے مشرک مرد اور سارے مشرک عورتیں. یدعون یہ تو پھر مضارے کی علامت یا تا الف و نون کلمے کے شروع میں لگا ہو تو یہ پھر مضارے ہوتا ہے اور پھر مضارے سے مراد ہم نے پڑھا ہے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل. حال بتائے پھر مضارے سے پہلے سین لگ جائے تو زمانہ مستقبل ہوگا پھر حال نہیں رہے گا. صوفہ لگ جائے تو مستقبل بعید ہو جائے گا اور یا تا الف و نون نہ لگا ہو کلمے کے شروع میں تو وہ ماضی ہوتا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نو کلمے کے آخر پہ آ گیا یہ جمع کی علامت, باقی تو اردو کا کلمہ رہ گیا دعا پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا اور یدعو وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے الہ کی طرف النار جہنم کی آگ. یہ جہنم کا تو کلمہ بھی کوئی نہیں تو میں نے ترجمہ ایسے ہی کر دیا ہے. نار تو آگ کو کہتے ہیں وہ کوئی بھی آگ ہو سکتی ہے لیکن شروع میں الف لام لگ گیا خاص آگ جو ان لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی اور وہ جہنم کی آگ. واللہ اور اللہ تعالی یدعو اللہ تعالی پکارتے ہیں. یہ پھر مضارے کی علامت آخر پہ جو غور لگائے یہ جمع کی علامت نہیں یہ تکریم کی علامت ہے. اپنے سے بڑے کو عزت اور احترام والی ہستیوں کو جمع کے سیگے کے ساتھ بلایا جاتا ہے. واللہ یدعو اور اللہ بلاتے ہیں الی الجنہ جنت کی طرف. مشرق دولت کی طرف بلاتے ہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں. وہ مغفرہ اور اردو کا کلمہ ہے وہ بھی اور مغفرہ بھی جسے اردو میں آپ مغفرت کہتے ہیں وہ خوب بولتے کے ساتھ لکھا ہے آپ اردو میں کھلی پے کے ساتھ لکھتے ہیں. بزن ہوئی اپنے اذن کے ساتھ بے کے ساتھ اور اذن اردو کا کلمہ اجازت تھی اس کی اپنی اجازت اور اپنی توفیق کے ساتھ وہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. وہ یبینو وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ یہ پھر فعل مضارے کی علامت آگے حال اور مستقبل. باقی رہ گئے کلمہ بین اردو میں بھی کہتے ہیں یہ بات بین اور واضح واضح ہے یعنی بالکل واضح ہو جانا بین کا مطلب وضاحت کرنے والا ہونا، مبین وہ وضاحت کرتا ہے، وہ کھل کر بات بتاتا ہے، آیات ہی اپنی آیات کو، وہ یبین آیات ہی وہ اپنی آیات کو کھول کر بتاتا ہے، للناس، یہاں پر دو لام شروع میں آ گئے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک لام ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کے لیے یا یقیناً، لیکن دو نام آ گئے تو اس کا ترجمہ کے لیے ہی کیا جائے گا، وہاں سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لام لازم ہے یا لام تعلیل ہے، وہاں پر تو دو لام کٹھے دیکھیے فوراً ترجمہ کر دیجیے کے لیے، لیکن نیاسی ناس کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام الناس، امت الناس، لوگ، لعلہ، لعلہ کا کلمہ بھی 1.5 میں سے بار بار آ رہا ہے، لعلہ کا مطلب تاکہ، شاید سے، عجب نہیں، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، ہم وہ سب لوگ یتذکرون، یہ پھر مضارع کی علامت، وہ جمع کی علامت، ذکر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے، یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے، تاکہ وہ ذکر کر لے، وہ سبق لے لے، تو مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، ایک مومن لونڈی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو کہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کر لیں گے، ان کا انداز دیکھا، بات شروع ہوئی تھی حج کی، تو حج سے جہاد میں داخل ہو گئے، جہاد کی بات شروع ہوئی تو مال کے خرچ کرنے کے اوپر باتیں شروع ہو گئیں، اس کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کس کس پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ جہاد اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مال نہ خرچ کیا جائے، بلکہ اللہ میاں نے تو اس کو پہلے کہا ہے وجاہد باموالہم وانفسہم، پہلے اپنی جان مالوں کا جہاد، پھر اپنی جانوں کا جہاد، پھر اس کی تفصیلات بیان کر دیں، جب اس کی تفصیلات بیان کر دیں تو پھر آگے جا کے ضرورت پڑ گئی کہ وہ بتائیں کہ اگر ہجرت کر لیا ہے، جہاد کر لیا ہے، تو پھر اس کے بعد کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس جہاد کے بدلے میں جو یقین ہو جائیں گے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس کی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، تو اسرا کر نہیں ہے، بات وہیں سے چل رہی تھی، کسی کا باپ مر گیا وہ مومن ہے، وہ بچہ جو باقی رہ گیا ہے اس کے لیے حکم آ گیا کہ بھئی اس بچے کو تم نے اپنی شفقت میں رکھنا ہے، اللہ جل شانہ کی بھی سنت یہی ہے کہ یتیموں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی بھی سنت یہی ہے، آپ نے پڑھا نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تمہیں رسول یتیم پایا اور میں نے تمہیں پناہ دے دی، تو یتیم کی پناہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی، اور پچھلی دفعہ میں نے محمد رسول اللہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اس طبقے کو جو کہ محروم طبقہ ہے اتنا عظیم کر دیا کہ لوگوں کو کہا کہ اگر کسی نے ایک بچے کی بھی تربیت کر لی اس نے جنت حاصل کر لی، اور قیامت کے روز لوگوں کے تم چاہتے ہو جاؤ کہ میرے اصحاب میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ تم جنت میں رہو. تم نے اٹھا کر کہا کہ وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ترغیب دی. اور اس ترغیب کے اندر یہ بھی بات سمجھا دی قرآن حکیم نے کہ دیکھو یتیم کے مال کو تربیت کرتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ کھانا شروع کر دو. جس نے یتیم کا مال کھایا اس کے پیٹ میں اللہ کہتے آگ بھر گئی. قیامت کے روز سے کٹائی کا حساب دینا ہی پڑے گا. بلکہ یہاں تک کہا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکنا. صحابہ ڈر گئے، اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کے قریب بھی چلے گئے تو خدمت نہیں کی، کچھ مال ان کا مال ہمارے مال میں شامل ہو گیا تو پیٹ میں تو آگ بھر جائے گی، قیامت میں رسوا ہو جائیں گے. دنیا کی نیند کے کھانے کے بعد آخرت کی ذلت اور رسوائی مقدر ہو جائیں گی، تکلیفوں اور جہنم کی آگ مل جائے گی. بڑا مشکل ہو گیا، انہوں نے الگ کر دیا. لیکن اصل مقصد تو یہ تھا کہ ان کی فلاح ہو. اگر وہ جو شفقت کرنے والا ہاتھ ہے وہ اپنا ہاتھ شفقت کا پیچھے ہٹا لے، یتیم تو پھر بچارا اکیلا رہ گیا. کیا نہیں اکیلے نہیں اسے چھوڑنا، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ تو رہے. تم نے احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط اسلام فطرت کے عین مطابق کرواتا ہے. اسلام نے کہا کہ دیکھو ہم نے حکم دیا کہ اس کے مال میں سے ذرا بھی ایک قطرہ بھی نہ لینا، لیکن تربیت کرتے ہوئے اگر تم خود غریب ہو اور تربیت کر رہے ہو اور اس کے مال کی تم حفاظت بھی کر رہے ہو، اس تربیت کرتے ہوئے اگر اس کے مال میں سے تم نے کچھ لے لیا ہے اس لیے کہ تم خود اس قابل نہیں ہو کہ اپنے مال کے ساتھ اپنا اور اس بچے کا گزارا کر سکو، اس مال میں سے لے لو، تمہیں کوئی حرج نہیں. اصل مقصد تو بچے کی بہتری ہے، لے لو. لیکن یاد رکھو کہ تمہارے پاس اپنے لیے مال موجود ہے، پھر مت لینا. یہ نظر رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس کی نظر اللہ کہتے ہیں میرا نام لطیف ہے، میرا نام بصیر ہے، میرا نام علیم بذات صدور ہے، میں دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہوں. ممکن ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، میرے تو سامنے آیا ہوگا، قیامت کے روز آؤ گے تو پیٹ میں آگ بھر دوں گا اور یہ بہانہ بھی نہ چلنے دوں گا کہ حضور ہم تو ڈر گئے تھے، اس ڈر کی وجہ سے ہم نے ایسا کام نہیں کیا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یتیم کا سر پہ ہاتھ تو رکھنا ہے، شفقت تو کرنی ہے، یہ ہاتھ کسی صورت واپس نہ ہو، لیکن احتیاط تمہیں کرنی ہے. اس احتیاط کا نام ہی تو مسلمانی ہے، یہ احتیاط لازم ہے. اچھا اللہ اصلاح تو کرنی تھی، تو کہا کہ اچھا اس طرح کرو ایک اور حل ہے. ان کو تم اپنے ساتھ شامل ہی کر لو، ان کی ماؤں سے تم شادیاں کر لو، ان کی ماؤں سے تم شادیاں کر لو، پھر تو تمہارے بچے ہو جائیں گے. وہ تو تمہارا کھٹکا لگا رہتا ہے، ان کے ماؤں سے اگر کچھ لے لیا تو مارے گئے، پھر تو تمہاری اپنی اولاد. اب ڈر کا کس بات کا رہا؟ اصلاح کرنی ہے، اصل مقصد اصلاح ہے، اصلاح کرو. ہاں ان مجاہدین میں سے باس کی بیویوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان بیویوں میں سے جو اب بیوہ ہو چکی ہیں اور اپنی عزتیں گزار بھی چکی ہیں، دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی مشرکہ کے ساتھ شادی نہ کرنا. نہیں سے اگلا مسئلہ پھر پیدا ہوا کہ وہ اگر مشرکہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو نظر تو آتا ہے کہ عورت ہو اور خوبصورت ہو، مالدار ہو. تو شوکر صاحب تو کبھی بھی نہیں چھوڑے گئے, اللہ نے حکم دیا وہ تو چار کر کے چھوڑو گا. اس طرح ان کی بجوان جو بچے ہیں جو جن کو تم نے پالا ہے ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو اور تمہارے اپنے ہو گئے. یہ اپنائیتوں کا دین ہے, یہ محبتوں کا دین ہے, محبت اور رحمت کا دین ہے, یہ تو سب کو کا دین ہے. اس کو اٹھا لیں ساری رحمت پر. اس کا تو اللہ بھی الرحمن ہے جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے. وہ کسی کو عام حالت میں چھوڑتا ہی نہیں, بلکہ میں اس آیت کرما کو پڑھوں اگر مجھے بھی فوراً مل جائے جو اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پڑھنے لگا ہوں, بلکہ 2 سے شروع کرتا ہوں. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم, یہ یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَأُوتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالكم, ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. انه کان حوبا کبیرا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سورہ نساء میں آیا خستم اللہ تچتوں سے لتانا, اور دیکھو اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو بے انصافی نہ ہو جائے, ان کا مال ہم کھا نہ لیں, تو اللہ انہیں حل بتا دیا. سنتے ہوں یا پابا لکم النساء, تو جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو. مثلا و ثلاثا و ربعا, اور شوکر صاحب خوش ہو گئے, لوگ چار کی اجازت ہوگی. پھر خستم سنے سنے جملہ شوق سارے بیٹھ کے سنے, آج میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس کی بات کرنے سے کوئی ضرورت کرتا نہیں, آج وہ بات کرنے لگا ہوں اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچ. پھر خستم مسئلے کا حل کرنا تھا کہ ان خفتم, اگر تم نے ڈر ہو اللہ قادر ہو کہ تم اگر نہ کر سکو گے ان بیویوں کے درمیان, تو واحدہ تم پھر ایک ہی کرنا, شوکر صاحب پھر دوسری کی طرف دیکھنا بھی نہ. ما ملکت ایمانکم, یا پھر وہ جو تمہاری لونڈیا پر ہو. ذالک ادنا اللہ تعالو, پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرنے ثواب ہے. اور عورتوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنے خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادانیوں کے حوالے نہ کرنا. یہ یتیم بچے ہیں, کہیں اپنے اس ڈر سے کہ میری جنت نہ چھن جائے یہ مال ان کو دے دو گے, وہ بچے نادان بے وقوف کہیں ضائع نہ کر دے. اس کی حفاظت عموماً تم پہ فرض ہے. اسے میں آ کر نہیں, یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا, میں نے اس کی عبادت نہیں کرنی. یہ نماز کی طرح فرض ہے, یہ روزے کی طرح فرض ہے, یہ کرنا ہے تم نے, یہ دین شفقت ہے. اور ورزقون فیما فیها, البتہ اس طرح ہے کہ البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو, گویا تربیت اور ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ تمہارے ذمے ہے, تم وہاں سے اپنے پاس سے نہیں دے سکتے, اس کے مال سے دے دو, اس کا مال پڑا ہوا ہے بڑھانے کے لیے تجارت میں لگانا ہے, دیکھو تجارت کرتے ہوئے بھی ایسا نہ کرنا کہ اس کے مال کو اپنے مال کے اندر شامل کر لے, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو, دیکھتے رہو, یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے, پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دینا, ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے اس کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے, تو جی جناب سارا پیسے تو میں نے تمہاری پڑھائی بھی لگا دیے ہیں, تمہاری تربیت بھی لگا دیے ہیں, تمہاری شادیاں کر دیے, اب کیا مانگتے ہو؟ نہیں, ان کے مال کو نہ چھو, اگر تم عفیف ہو تو خیال رکھنا اب تمہیں مال جو دیا ہوا تھا اس میں سے اس کا حق تھا, پہلے اپنے مال میں سے لگا لو, نہیں ہے تو پھر وہاں سے لے لینا, ہر حال میں اس کی تمہیں اصلاح کرنی, یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, ومن کانا غنیا فلیستعفف, پھر وہ عفت سے کام لے, مالدار ہے تو پھر اس کے مال کو چھڑے بھی لو, اپنے مال سے اسے لگائے, ومن کانا فقیرا جو خود فقیر ہو فلیاکل بالمعروف, تو معروف طریقے سے کھائے, جس طرح اس خدمت کے سلے میں کسی معاشرے کے اندر کوئی معاوضہ ہو سکتا تھا اتنا معاوضہ تم لے لو, لیکن معاوضہ لے کر خدمت کر دینا اس بچے کی, اسے پروان کرو, اسے احساس نہ ہونے دینا کہ تیرا ابو ہوتا تو تیری خدمت زیادہ کرتا, تیرا باپ ہوتا آج دنیا کے اندر تو تیری تعلیم اور تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دیتا, اس کا احساس نہ اسے ہونے دینا. اللہ اکبر. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, لوگوں اتنا مال تھا, اتنا مال لگ گیا, اتنا مال باقی ہے, میں تم دو گواہوں کی موجودگی میں اسے واپس کرتا ہوں, خود کیسے بھی نہ واپس کرنا, اس سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی, پھر حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے, حساب تو تمہارا تم سے تمہارا اللہ ہی لے گا, اور اس سے زیادہ کوئی حساب لے سکتا ہے؟ دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے, اصل پرواہ کس کی کرنا؟ اوپر والے کی. یہاں پر زوات کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا جاؤں, آپ نے یہ ساری بات کو کھول کے جو میں نے بیان کی ہے, کیا یہ واضح نہیں ہوا کہ نکاح تو ایک مرد نے ایک عورت سے ہی کرنا تھا, یہ دو دو تین تین چار چار نکاح کی جو اجازت یہاں ملی ہے یہ عام حالات میں ہے کہ امت کی ضرورت پڑ گئے تو تب ہے, یہ تو امت کی ضرورت پڑ گئی تھی, مسئلے کے حل کے لیے بتایا ہے کہ دیکھنا بچوں کو یتیموں کو ایسے چھوڑ نہ دینا, ان کے ماں سے نکاح کر لو, ان بچوں کی تربیت ٹھیک رہنی چاہیے, گویا ایک مرد کو ایک وقت میں ایک ہی عورت سے شادی کرنا ہے, جس ماحول میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اس ماحول میں اسلام اجنبی تھا, وہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سو سو دو دو سو عورتیں بیویاں رکھنا فخر غرور کی علامتیں تھیں, بڑے لوگوں کی سو سو بیویاں دو دو سو بیویاں تھیں, اسلام نے اس کو واپس لے کر آیا کہ ایک سے کرو گے, ہاں غیروں کی طرح دوسرے مذہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ دوسری شادی کر نہیں سکتے, عمر کی ضرورت ہوگی تو کرو گے, تمہاری جنسی خواہشیں پوری ہوں کرنے کی یہ ضرورت انسانی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ایک مرد کو جس طرح بنایا ہے اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر ویسی عورت بنائی ہے, اس کی ضرورت ایک عورت پوری کر سکتی ہے. واحدہ, ہاں مسئلے کے حل کے لیے ویسے دو دو تین تین چار چار بھی تمہیں کرنے پڑ جائیں تو کر لو, یہ مسلم امت کی ضرورت کے تحت. اب یہ امت کی ضرورت کے لیے کرنا ہے, اندر سے پوچھ لو, اندر سے پوچھو, تمہارا اندر گواہی دے گا. اگر دوسری شادی کرنے لگے ہو تو یہ وقت کی ضرورت ہے, امت کی ضرورت ہے, یا ذات کی ضرورت پوری کرنے لگے ہو. ذات کی ضرورت ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. وہ 200 بیویوں کے مقابلے پر اسلام واپس لے کر آیا, اور اسلام کا اصول تدریجی ہے. جن کے پاس زیادہ بیویاں تھیں ان کو کہا کہ اچھا تم رکھنی ہے تو چار سے زیادہ اپنا رکھنا, تمہارے لیے آخری حد ہو گئی. ہاں عدل نہ کر سکو, عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی, تو خدا لگتی کہیے کہ اگر ایک کے بعد دوسری بیوی ہو تو جس طرح ایک بیوی کو پیار دیا جاتا ہے دوسری بیوی کو ویسے دیا جا سکے گا؟ ملک مت چھوڑ دینا, ایک کی طرف دھیان دے دینا دوسرے کو ملک چھوڑ دینا. خبردار ایسا نہ کرنا, اگر تمہارے بس میں نہ ہو. آدمی کہتا نا وہ تو خوبصورت بڑی ہے, وہ تو اس کی ادائیں بڑی اچھی ہیں, وہ کابل بڑی ہے. پہلے والی بیوی تو بس پینڈو تھی, وہ باپ نے بیا دی تھی, وہ اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو نہیں, وہ اب اس کے ساتھ اتنے پر لگے دوسرے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو تیرے لیے صرف وہ پہلی ہی کافی تھی, دوسری مت کرنا. اگر تم اسے مہلت چھوڑ دینا, اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی تمہارے لیے بیوی. ذرا ایک منظر دیکھیے, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو کیا محمد رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں یا امت کی ضرورت کے لیے کی تھی؟ اگر ذات کے لیے کی ہوتی تو 25 سال کا سجیلا نوجوان 40 سال کی بڑھیا سے شادی کرتا, اور وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی, 2 شوہر اس سے پہلے ہوتے تو اسے کرتی. دوسری بیوی حضرت سودا 69 سال کی بیوی, ان سے کرتے. تمہاری تو پوری عمر میں ایک ہی کی ہے, وہ امی عائشہ تھی. اور پوری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے ان کے درمیان عدل نہ کیا ہو. راتیں تقسیم کر دی, آج رات عائشہ کی, آج رات سودا کی, آج رات ام سلمہ کی, آج رات نمونہ کی, آج رات حفصہ کی, دن تقسیم کی ہو. پوری تاریخ کو میں نے پڑھ کے دیکھا, وہاں صرف ایک موقع آیا ہے, ایک موقع صرف. عزت کے بعد جب امی عائشہ سے شادی ہوئی, یہ بھی یاد رہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا, کوئی کہتا ہے 6 سال 9 سال, یہ سب باتیں غلط ہیں. 16 سال اس وقت ان کی عمر تھی. میں نے تحقیق کی اس کے اوپر, جب امی عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دن باری تھی. تو وہ سودا نے کہا کہ آقا میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں, 70 سال کی عورت, اور یہ ابھی 16 سال کی جوان لڑکی, میں اپنا آج کی رات کا حق تفویض کرتی ہوں عائشہ کو. یہ رات تھی جب رسول اللہ نے اپنی عائشہ کے پاس گزاری, یہ رات کبھی نہ گزارتے جب تک محمد رسول اللہ کو حضرت سودا اجازت نہ دے رہے تھے. انہوں نے رات صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس گئے ورنہ کبھی نہ جاتے. کتنی احتیاط, پیسے کی کمی ہے باہر سیاحت کے لیے, سیاح کے لیے لے کر جانا ہے, نہ لے کر جاتے. اگر لے کر جانا ہے تو پیسے تھوڑے ہیں, بیویاں زیادہ ہیں, کرا ڈالا, کرا خود نہیں اٹھایا, بیویوں کو کہا تم اس میں سے اٹھا لو, جس کے حق میں اللہ فیصلہ فرما دے آج میرے ساتھ باہر ہو جائے گی. اگر کتنا احتیاط کرنی ہے. اور خود آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی محمد رسول اللہ کی جناب میں درخواست پیش کی, آقا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجیے, اس شادی کے حوالے سے جب اجازت طلب کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک باقاعدہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جملہ ارشاد فرمایا, جملہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجیے, میرے آقا کی امانت ہے آپ کے پاس, جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے مجھے ستایا اس نے میرے اللہ کو ستایا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فاطمہ کو زہرا کی زندگی میں کبھی دوبارہ سوچا بھی نہیں دوسری شادی کے بارے. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اچھا یہ بات بتائیے, وہ تو حضرت فاطمہ کو زہرا کی بات تھی, آج کسی لڑکی پر کسی بیوی پر کوئی سوتن آئے تو اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ جی یہ ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہے اس میں سوتن آئے گی تو میرا دل دکھے گا, اور دوسرے کی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں, چار پر کر لو. نہیں لوگوں, نہیں, اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کا آرام نہیں کیا لیکن احتیاط کا رستہ دیا ہے. اس وقت صحابہ کے پہلے جب وہ بھی مومن نہیں ہوئے تھے, ان کی 20-30-40-40 سو سے 200 بیویاں ہیں, وہاں سے ایک کو لے کر آئے ہیں. اور یہ جملہ ابھی آپ نے سنا, اگر ادھر نہ کر سکو میکسیمم چار, اور ادھر نہ کر سکو پھر ایک ہی تمہارے لیے, لیکن یہ جو چار بھی کرنی ہے عام حالات میں جو ہم اپنی ضرورت سے بات کرنی ہے. اللہ میں نے غیروں کی طرح یہ نہیں کیا کہ مجھ کے اوپر شادیوں میں آرام کر دے. کبھی ضرورت پڑتی ہے, جنگیں ہوتی ہیں تو شادیوں کی ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے. نوجوان شہید ہو گئے تو بیوہ کیا مالک رہ گئے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ مجھے تو جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور مسئلے کی تحقیق کرتے ہی نہیں, اور بحثیں کرنے میں ہم آگے آگے ہوتے ہیں. جب اپنی بیٹی کا مسئلہ آتا ہے اس پر کوئی سوتن آنے لگتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے بات, ویسے باتوں میں نہیں آ سکتی. ہاں یہ جو تم کرو اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ مشرکہ نہ ہو. عموماً لوگ شادی کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال کرتے ہیں, خود محمد رسول اللہ نے بتا دی کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ عورت کتنی مالدار ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسن اور جمال کیسا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے, اور چوتھی چیز جو دیکھتے ہیں وہ اس کی عصمت اور پاک دامنی دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم صرف آخری چیز دیکھنا, پہلی چیزوں کو چھوڑ دو. نہ حسن, نہ مال و دولت, نہ حسب نسب, یہ سبھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم آخری چیز کو دیکھنا کہ وہ کتنی عفیف ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس کا عفیف ہونا ضروری. نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد لوگوں کے لیے بد عورتیں, مخصوص عورتوں کو تلاش کرو. اور اس وقت کے اندر سب سے پہلی بات وہ جو اس کو اصل کہتا ہے دین، وہ دین اس کے پاس ہے یا نہیں. پہلی چیز تو وہ دین دیکھنا، اس کے بعد باقی چیزوں کی باری آئے گی. اس دین نے اسے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کریمہ اور سلوکا سکھایا ہے، اس لڑکے کے اندر جس کو چوائس کرنا ہے وہ دین اس کے پاس ہے یا نہیں، وہ آداب وہ احکام اس پر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، دیکھنا اس بات کو. اگر مال و دولت، جاہ و عشمت، خاندانی وقار، ان چیزوں کو دیکھنے لگو گے تو سنو تو صحیح، کبھی تم نے اگر اس میں جمال کی بات ہے تو نکاح تو کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو بیوی کا جمال تو دو تین بچے ہوئے تو بہنا جائے گا، وہ تو اماں بن جائے گی. شوکر صاحب پنجابی میں وہ بیٹے بن جاتی ہے. اس بنیاد پر کہ وہ بڑی خوبصورت ہے تو چند سالوں کے بعد تو اس کی شکل ویسے رہنے لگی تو پھر طلاق دے دو گے. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ بھی جو میری عمر کے ہیں وہ اپنی تصویریں شادی والی نکال لیں، جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ اپنے ابا کی شادی والی تصویریں نکال لیں. آپ تصویر میں دیکھیں گے ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا ایک بڑی سجی ہوئی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر نظر اٹھا کے دیکھیں ہماری چوریے والے چورے والی اما یہ آپ ہی ہیں، پریشان ہو رہے ہیں آپ. ابا کو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ابا ویسا رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا اس کا حسن. حسن اور جمال کی بنیاد پر نہیں، کس بنیاد پر دیکھنا ہے لڑکی کو؟ اس کا دین کیسا ہے، دین نے جو سکھایا اس پر عمل کتنا کرتی ہے. مال کی بنیاد پر وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ مال تو چھاؤں ہے، اللہ کہتے ہیں تلکل ایام داغنے کا بین الناس، یہ تو دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں. آج کسی کو امیر کر دیا کل غریب کر دیا، آج جو غریب ہے کل اس کو امیر کر دیں، جو کروڑ پتی ہے وہ ککھ پتی ہو